فوراً حکومت کا تختہ الٹتے ہیں، آپ کیوں قیام نہیں کرتے، کیوں نہیں نکلتے؟ یہاں پہ امام علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ امام مہدی علیہ السلام سے پہلے مجھے قیام نہیں کرنا چاہیے، میری ذمہ داری خاموشی سے بیٹھے رہنا ہے، عشقیوں کا حال جیسا مرضی ہو، میری کوئی حکومت میں ذمہ داری نہیں ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات امام صادق علیہ السلام نے نہیں کی. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے قریب حنفیہ بیٹھے ہوئے تھے، انہیں کہا کہ تندور چلاؤ. جب تندور کافی گرم ہو گیا، آگ سے بھر گیا، اور اس قدر اس کے اندر آگ کے شعلے جلے کہ اس سے جب اوپر تیزی سے آگ نکلتی تو کوئی سفیدی مائل بنتی چلی جاتی تھی، یعنی یہ آگ کی شدت کی طرف اشارہ ہے کہ جب آگ بہت تیز ہو جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئلے کے اوپر ایک سفید سا بورا سا آ جاتا ہے، جو کہ اس کے انتہائی گرم ہونے کی علامت ہوتا ہے. جب اس طرح سے آگ بھڑک اٹھی تو انہوں نے کہا خراسانی کو کہ جاؤ اس کے اندر تم بیٹھ جاؤ. اس نے تو انسان فرمایا کہ اس پہ رحم کر، آپ معاف کر دیں تاکہ مجھے معاف کریں. امام کیا میں نے تمہیں کیا. اتنے میں ہارون مکی دا کے بہت بڑے شیعہ اور صحابیوں سے ہاتھوں میں انگوٹھے کے ہاتھوں میں ان کے جوتے تھے. ابھی انہوں نے جوتے رکھے نہیں تھے کہ امام نے کہا کہ جاؤ اس تندور میں بیٹھ جاؤ، انہوں نے اسی جگہ پہ جوتوں کو چھوڑا اور ہاتھوں سے یعنی گرایا اور جا کے تندور کے اندر بیٹھ گئے. اب جب وہ تندور کے اندر بیٹھے تو امام علیہ السلام خراسان کی باتیں کرنے لگے. اس طریقے سے اس کے ساتھ محو گفتگو ہو گئے جیسے امام علیہ السلام ایک عرصہ دراز خراسان کی گلیوں میں پھرتے رہے ہیں اور اس ماحول میں زندگی بسر کی ہے، لوگوں کا پوچھا، حالات کا پوچھا، مختلف تذکرے کیے. اس کے بعد امام علیہ السلام نے کہا کہ خراسانی کو حکم دیا جاؤ یہ تندور کا ڈھکن اٹھا کے دیکھو. اس نے دیکھا تو وہ چار زانو ہو کے ہارون مکی نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور آگ نے امام علیہ السلام برکت اور کرامت سے نہیں انہیں چھوا، وہ باہر نکل آئے. جب نکلے تو امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ اس قدر ہمارے متی اور سر تسلیم خم کرنے والے افراد کتنے ہیں؟ خراسانی سہل بن حسن خراسانی کہنے لگے یا امام، اس قدر جانصار تو ایک بھی بندہ نہیں ہے، قسم با خدا. یہ الفاظ ہیں ان کے سہل خراسانی کے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں ایک بندہ بھی اتنا جانصار نہیں ہے. پھر امام نے کہا کہ اگر ایک بندہ بھی اتنا جانصار نہیں ہے تو پھر کیوں تم اس طریقے سے آ کے گفتگو کرتے ہو؟ امام نے اسے نصیحت کی کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کس وقت خروج اور قیام کرنا چاہیے، آ کے ہمیں نصیحتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہے وہ تسلیم لہو، امام کے سامنے مکمل تسلیم ہو جانا. واقعی ان روایات کا مطالعہ کریں تو انسان بہت زیادہ حیران، پریشان اور دنگ رہ جاتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنی امامت اور اپنی ذات کا تعارف کیسے کرایا ہے اور ہم نے اہل بیت علیہ السلام کا تعارف کیسے حاصل کیا. آئمہ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو تعارف کرایا سر تسلیم خم کرنے سے، آئمہ علیہ السلام نے تعارف کرایا سختیاں جھیلنے سے، آگ کے اندر، اور ہم نے کیسے لیا کہ اگر ہمیں کوئی ایسا کام کرنا پڑ جائے کہ جس میں جسمانی سختی ہو، مشقت ہو، جا قسم کی سزانے کا خطرہ ہو، تو وہاں آ کے ہمارا سارا کا سارا سر تسلیم خم ختم ہو جاتا ہے. ہم امامت کو دیکھتے ہی اس جہت سے ہیں کہ ان سے کچھ لینا ہے، یعنی ہمارے نزدیک جو ہم لوگوں نے اپنے دلوں میں امامت کا ایک رخ زندہ کیا ہوا ہے اس میں امام کو لبیک کہنا ہے. ہم نے ان سے مانگتے رہنا ہے، امام نے لبیک کہتے رہنا ہے. لیکن جو آئمہ علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا اس میں انہوں نے حل من ناصر کی آواز بلند کرتے رہنا ہے اور ہم نے ادھر لبیک کہنا ہے. جیسا کہ قرآن کریم کی بھی آیت کریمہ ہے کہ استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب اللہ اور اس کا رسول تم کو بلائے تاکہ وہ تم لوگوں کو زندہ کرے، حیات ایمان تمہارے اندر ڈال دے، کردار رسول اور کردار امام تمہارے اندر منتقل کر دے تو فوراً لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کو فوراً لبیک کہو. یہ لبیک کہنا سر تسلیم خم ہے. اس لیے یہ یاد رکھ لیں کہ امامک ہونا یا سخت یعنی اس طریقے سے زندگی گزارنا انسان کو شہادت کی موت دشمن کے لیے خطرہ بن جانا, دشمن کی آنکھ کا کانٹا بن جانا, امامت سے ارتباط, امام معصوم علیہ السلام سے ربط, ان سے محبت, ان سے اطاعت, یعنی اس تمام سختیوں کو اپنے سر پہ لے آنا, آگ کے اندر انسان کا قدم رکھ دینا, دلوں کی نظر ہونا, قید خانوں کی مشقتیں اور صعوبتیں اٹھانے کا حوصلہ پیدا کر لینا, یہ مطلب ہے امام معصوم کے ساتھ ارتباط پیدا کرنے کا. کیوں؟ اس لیے کہ حلم الناس کی آواز آج بھی گونج رہی ہے. ہمارا فریضہ لبیک کہنا ہے. اگر ہم لبیک نہیں کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ سر تسلیم خم نہیں کیا. اور یہ صورت امام صادق علیہ السلام نے اسے بتائی کہ تم مجھے آگے کہہ رہے ہو کہ مجمع زیادہ ہے, کثرت سے متاثر ہو جاؤں. کثرت سے تو کبھی بھی فتح حاصل نہیں ہوتی. اگر کثرت سے فتح حاصل ہونی ہوتی تو جنگ احد میں خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتے مبارک شہید ہوتے. بدر میں تو 313 بندے تھے بس, جنگ احد میں تو 1000 سے اوپر افراد تھے. مسلمانوں کا روب اور دبدبا تھا, فتح یاب ہو چکے تھے, لیکن نہ اسلحے نے رسول اللہ کو بچایا, نہ افراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگنے سے بچایا. چند مومنین کم من فیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد لیا اور دشمنوں کے سامنے ڈٹ گئے. اس لیے امام صادق علیہ السلام تلواروں کے نصرت اور لانے ہوئے انہوں نے معیار, اس معیار کے اوپر اترتا ہے, یعنی یا وہ ہے کہ جو معیار ہر پہ نہ چاہیے. یہ علیہ السلام کی روایات میں ہے, یا امام کربلا نہ جائیں, آپ شہید جائیں. علیہ السلام کو فرماتے تھے, امام علیہ السلام نے کہا کہ خدا کی رضا میں میں راضی ہوں, ہدف میرا الہی ہدف ہے, کیسے دین کی پامالی کو قبول کر لوں, کیسے دین کے روندنے کو قبول کر لوں. ایسے موقع پہ امام حسین علیہ السلام نکل کھڑے ہوئے. اس لیے امامت کو امام حسین علیہ السلام سے پہچاننا چاہیے. امام علی علیہ السلام کے پونے 5 سالہ زندگی سے ہی امام علی علیہ السلام کو پہچاننا چاہیے کہ ایک لحظے کے لیے تاغوت کو امام نے قبول نہیں کیا. امام صادق علیہ السلام کے اس عمل سے پہچاننا چاہیے جو انہوں نے سہل بن حسن خراسانی کو حکم دیا کہ امام کیسے اپنے ساتھیوں کو تیار کرنا چاہتے تھے, ہارون مکی جیسے انسان دیکھنا چاہتے تھے کہ اگر آگ بھی بھڑک رہی ہے اور امام کی مرضی یہ ہے کہ اس آگ کے اندر کود جا کے انسان مر جائے تو وہ فوراً بغیر کسی سوچے سمجھے, بغیر کسی فکر کو اپنے ذہن میں لائے اس آگ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا. امام کہتے ہیں ایسا سب تسلیم خم مجھے چاہیے. لیکن یہ غیبت کے زمرے میں یہ روایت ہے, غیبت کتاب نعمانی سے یہ روایت پڑھ رہا ہوں. یعنی امام مہدی علیہ السلام کو ایسے افراد چاہیے, سر تسلیم خم چاہیے. امامت کو ہم پہچانے سختیوں سے, امامت کو پہچانے مشکلات سے جو امامت کی وجہ سے ہماری اوپر آتی ہیں. لبیک کہنے سے ہم امام کو پہچانے. اور یہ درس دیا, مثلا جناب ابو طالب کو پہچاننے کے کتنے طریقے ہیں. جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم ہیں, قبیلہ قریش کے سردار ہیں, بنی ہاشم کے رئیس ہیں, جزیرے عرب میں ان کی ایک دھاک ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ دینی معاملات میں جناب ابو طالب کی طرف رجوع کرتے تھے. 5-6 قسم کے طریقے انہیں پہچاننے کے, لیکن کس نے ان کو عظمت عطا کر دی؟ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تو اسلام نے اس طریقے سے ان کو زندہ رکھا کہ قیامت والے دن تک جو لوگ اس دنیا میں آئیں گے کہ اگر ابو طالب ان کا نام رکھا جائے تو ان کے سینے فخر سے بلند ہو جائیں گے. کس چیز نے جناب ابو طالب کو اس قدر بلندی عطا کر دی؟ اس رسول اللہ کی حمیت سے, ان کی اطاعت سے، ان کی دفاع سے، یہ کردار امام حسین علیہ السلام کربلا میں دیکھنا چاہتے تھے. جب دشمن نے امام حسین علیہ السلام کو گھیر لیا تو سرا بلند کی کہ کہاں کردار ہے ابو طالبی، کردار ابو طالبی اس امت کے اندر امام حسین دیکھنا چاہتے تھے. اس لیے صدا بلند کی کہ کردار ابو طالبی کو جگاؤ، آج دوبارہ رسول کا نواسا دشمنوں میں گھر چکا ہے. جس طریقے سے اس دور میں رسول اللہ گھرے ہوئے تھے اور ان کی توہین کا اندیشہ تھا، ان کے قتل و غارت کا اندیشہ تھا، تو ابو طالب جو ہیں وہ آگے بڑھ کے سپر بن گئے، ڈھال بن گئے، اور کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ رسول کے اوپر کر سکے، ان کے اوپر گالی گلوز اور دشنام سے. اسی طریقے سے جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں آ گئے تو اس استغاثے کو بلند کیا کہ کہاں پہ کردار ابو طالب ہی کیوں انجام دینے والے. حل من ذاب یذب عن رسول اللہ عن حرم رسول اللہ. ایسے یہ جو سر تسلیم خم کرنا ہے، گویا شیعہ وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کی ڈھال بن جائے کہ اہل بیت علیہ السلام اور امام معصوم علیہ السلام جو ہدف کو پا جاتے ہیں، یہ شیعہ دشمن کے سامنے صبر بن جائے اور ہدف کو امام معصوم آگے رکھ کے انجام دے دے. بالکل اسی طریقے سے کہ کربلا میں دیکھیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کا ہدف نماز عصر قرار پائی، نماز ظہر قرار پائی، تو زہیر بن قین صبر بنے، تیر ان کے جسم پہ آ کے پیوست ہوتے رہے، لیکن امام حسین علیہ السلام اپنے ہدف کو انجام دیتے رہے، اپنے فریضے کو انجام دیتے رہے. یہ شیعہ ہونے کا اصل مقصد ہے، یہی انسان شیعہ کہلانے کا مستحق ہے. اسے کہتے ہیں سر تسلیم خم ہو جانا. آج بھی امام مہدی علیہ السلام ایک ہدف لیے ہوئے ہیں، ایک فریضے کو انجام دینا چاہتے ہیں، جو تمام انبیاء و رسل و اولیاء و اوصیاء کی آخری آرزو اور آخری امید تھی، اپنی آنکھوں سے جسے دیکھنا چاہتا تھا ہر نبی اور امام، جس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا وہ امام مہدی علیہ السلام نے آ کے پورا کرنا، یعنی دین کو غلبہ عطا کرنا، پوری دنیا کے اوپر اللہ کا دین جو ہے وہ نافذ ہو، جو ہے وہ آباد ہو، توحید کے ستون جو ہے وہ معاشروں میں گڑے ہوئے ہوں، الہی پرچم جو ہے وہ معاشروں کے اوپر بلند ہو. یہ ہدف امام مہدی علیہ السلام کا ہے. پھر امام مہدی علیہ السلام عدل و انصاف کا قیام چاہتے ہیں، ظلم و ستم کا خاتمہ چاہتے ہیں. ان الہی اہداف کو پورا کرنے کے لیے امام مہدی علیہ السلام جب آگے بڑھے تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان سے دور کریں. یہ سر تسلیم خم کرنا امام کا بنتا ہے. پھر آگے امام کیا فرماتے ہیں، والورع والاجتہاد والطمأنینۃ والانتظار للقائم. اور ایک ہے ورع کو اختیار کرو، ورع کا مطلب میں نیچے بیان کرتا ہوں کیونکہ وہ آ رہا ہے، اور اجتہاد کو کرو، اجتہاد یعنی کوشش کرنا، اللہ کی راہ میں آگے بڑھ بڑھ کے کوشش کرنا، والطمأنینۃ اور اطمینان پیدا کرو، ایسے اعمال انجام دو کہ دلوں میں اطمینان اور سکون آ جائے، اضطراب ختم ہو جائے. جھونپڑی میں زندگی بسر کر رہے ہو یا نرم بستر، اطمینان تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے، اور اللہ نے کسی شہر میں اطمینان نہیں رکھا. گرمیوں میں اسپلٹ ہاؤس میں اللہ نے اطمینان رکھا ہے، نہ سردیوں میں بخاریوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اطمینان رکھا ہے، دیگر سوال رکھے، نہ خدا نے صحت اور سلامتی اور کے اندر اطمینان رکھے. خدا قرآن میں فرماتا ہے اللہ تطل القلوب، اللہ کے ذکر کے علاوہ بھی کہیں پہ اطمینان پایا جاتا ہے؟ خدا نے ذکر الہی میں اطمینان رکھ دیے، انسان ذات خدا ہو جائے، ذکر کل بھی ذکر پڑے، نہ کہ زبان سے ورد پڑتا رہے. ورد کا حکم نہیں ہے، ذکر کا حکم ہے کہ ذکر دل کو ذکر انجام پائے، اس کو دے زبانوں پہ لائے، اس کو قلبی صورت میں توجہ اللہ کے ذکر کو پڑھے، تو ایسی صورت میں دل میں اطمینان آتا ہے. والانتظار للقائم، قائم کا انتظار کرے. اگر امام مہدی علیہ السلام کا انتظار نہیں کرے گا تو ایسے انسان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں. پھر آگے امام اس آرزو کو بیان کرتے ہیں کہ جس کے منتظر امام علی علیہ السلام تھے. اس قدر امام کو اس آرزو کا شوق اور ولولہ تھا، اب امام علی علیہ السلام کے جب خیال آتا تھا کہ زبان مبارک سے آہ نکلتی تھی، جیسے بعض چیزوں کی بہت تمنا ہوتی ہے کسی انسان کو تو اس کی یاد دلا دی جائے تو اس سے صبر نہیں ہوتا اور بے ساختہ زبان میں آہ لے آتا ہے. اسی طریقے سے امام علی علیہ السلام نجب الاغرہ میں آتے ہیں کہ آہ کس قدر مجھے شوق ہے کہ میں بارہویں امام کے دو اور اس دنیا پہ دیکھتا اللہ کا دین اس دنیا کے اوپر غالب آیا ہوا ہے، سب کے سب لوگ اللہ کے انڈر اور ماتحت کر رہے ہیں، یہ امام کی خواہش تھی. اسی آرزو کو علیہ السلام درمیان کرتے ہیں، قال ان لنا دولتا، ہمارے لیے بھی اللہ نے ایک دولت رکھی، ایک مملکت رکھی، ایک سرداری اور سیادت اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے، یجی اللہ بہا، اللہ اس کو جلد لے آئے گا، ایسی بات نہیں ہے، وہ بہت دور ہے، لوگ گمان کرتے ہیں بہت دور ہے، انہم یربعیدہ، خیال کرتے ہیں قریبہ، اسی طور پہ قرآن کریم کی آیت ہے، وہ اس کام کو دور سمجھتے ہیں، ونراہ قریبہ، ہم اسے جلد سمجھتے ہیں، انشاءاللہ جائے گا، اور جلد امام مہدی علیہ السلام غلبہ دین عطا کریں گے. اور ہوگا بھی ایسے ہی کہ امام مہدی علیہ السلام کی اس عالمی حکومت کے لیے زمین جو ہموار ہوگی وہ چھوٹے چھوٹے نظام برپا کر کے ہوگی، جیسے ایران میں ایک سسٹم قائم ہو گیا، لبنان کے شیعہ کھڑے ہو گئے، شام میں تحرک پیدا ہو گیا، سائل پیدا ہو گئے، پاکستان میں ہل جل پیدا ہو گئی، اور یہ تحرک ہے یہ آگے بڑھتا چلے جائے گا، مستقبل میں پھر شخصیت ابھرے گی جو ان تمام تحریکوں کو یکجا کر کے ایک بہت بڑی تحریک بنا لے گی. ہوگا یہی کہ غلبہ دشمن کا ہی ہوگا، استعمار کا ہوگا، منفی ہاتھوں کا ہی غلبہ ہوگا. یہ جو تحریک الہی بنیادوں پہ کھڑی ہوگی اور یہ جو چند زمین کے خطوں پہ نظام حکومت الہی امام مہدی نیابت قائم ہو جائے گا، یہ سبب بنے گا کہ امام مہدی علیہ السلام کی زمین ہموار ہوتی رہی جائے. اور پھر جب یہ تحرک آگے بڑھتے بڑھتے اس منزل پہ جائے گا کہ امام علیہ السلام کے لیے مکمل راہ ہموار ہو چکی ہے، تو امام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئیں گے، انہی جو ثابت شدہ اور قائم شدہ نظام ہوں گے، نظام الہیہ، ان کی برکت اور ان کی بدولت سے وہ الہی حکومت قائم کریں گے جو پوری دنیا کے اوپر نافذ ہو جائے گی اور غلبہ دین عطا کرے گی. اس لیے یہ تحرک جو ہے یہ مثبت تحرک ہے، ماضی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی زمین کے اوپر ایک نیابت میں فقی کی حکومت قائم ہو جائے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. قلیل جماعت نے اپنے بنیادوں کے اوپر رہتے ہوئے وہ آج کے دور میں یہ ہوگی. اس لیے ہمارا چھوٹے نظاموں کو آباد کرنا ہے، اپنے خطوں میں نظاموں کو آباد کرتے ہیں، اپنے اپنے خطوں میں شروع کر دیں، یہ قدم بڑھانا کچھ کرنا مجھے امام مہدی علیہ السلام کی اس دولت اور اس مملکت کے لیے زمین ہموار کر جائے گی جس کی خبر امام صادق علیہ السلام کا دولت بہا، کہ اللہ کی ایک دولت آئے گی، اللہ کی ایک مملکت آئے گی، اور انہم یرون بعیدہ، وہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں، ونراہ قریبہ، ہم اسے نزدیک سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جلد لے آئے گا، اذا شاء، جب اللہ چاہے گا وہ فوراً آ جائے گی. ثم قال، پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، من صرف، جو شخص یہ چاہتا ہے، یہ راز جاننا چاہتا ہے، ان یکون اصحاب القائم، کہ امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب میں ہو جائے، فلینتظر، اس کو چاہیے کہ وہ انتظار کرے. لیکن کیسے انتظار کرے، انتظار کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، یہ راز بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اصحاب امام علیہ السلام کے لیے ضروری ہے کہ انسان منتظر بنے. لیکن کیسا منتظر ہونا چاہیے، وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَعِ وَمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ، کہ وہ باعمل انسان بنے، ورع کو اختیار کرے اور محاسن اخلاق کو اپنے اندر آباد کر دے. وہ منتظر، جو شخص یہ دو کام کرے گا وہ حقیقی منتظر ہے. اور اس کے بعد فَإِن مَاتَ، وہ مر جائے، وَقَامَ الْقَائِمُ بَعْدَهُ، اور امام مہدی علیہ السلام اس کے بعد کہ کان لہ من اجر مثل اجر من ادرکہ فجد انتظر ہنیا، کہ جو شخص امام مہدی علیہ السلام وہ مر جائے اسلام اس کے بعد قیام کرے وہی اجر ملے گا جس شخص کو یہ اجر ملے گا کہ اس نے امام مہدی علیہ السلام کو در کیا اور ان کی اتباع میں وہ مارا گیا. اور جدو اس لیے تم لوگ کوشش کرو، منتظر ہو ہنیان، اور تم انتظار کرو، یہ ہنیان لکم تمہارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ خدا نے تم کو یہ موقع عطا کیا ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں رہتے ہوئے انتظار کے فریضے کو انجام دو. ایتو حل عصابت المرحومہ، اے وہ جماعت جس کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہو چکی ہیں. یہاں پہ آپ نے اہم ترین نقطہ کیا، وہ منتظر، کہ منتظر بننے کے لیے کون سی دو شرطیں ضروری ہیں؟ دو شرطیں ہونا ضروری ہیں، ایک ورع کا اختیار کرنا ہے اور ایک محاسن اخلاق کا انسان کو اپنے اندر آباد کرنا ہے. ورع کہتے ہیں اجتناب کو، ورع کہتے ہیں اجتناب کو، یعنی محرمات سے اجتناب کرنا. ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے اجتناب کا حکم دیا ہے، انکار کا حکم دیا ہے، اس کو اپنے وجود میں آباد کر لینا یہ ورع کہلاتا ہے. لیکن بعض ایسی الفاظ اصطلاحات ہیں اسلام کی جن کو اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن ہمارے معاشروں نے ان کو بعض کو بدنام کر دیا ہے اور بعض کے الفاظ چینج کر، معنی چینج کر دیے ہیں. مثلا زہد ایک بہت پاکیزہ اصطلاح ہے، زہد کے بغیر انسان متی نہیں بن سکتا، سر تسلیم خم نہیں کر سکتا اہل بیت علیہ السلام کے سامنے. اگر وہ زہد کو اختیار کرے گا تو تب وہ امام علیہ السلام کے سامنے سر تسلیم خم کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زہد کا ایک وہ معنی ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے. ہمارے ہاں وقت جہاد جو سجدوں میں پڑا رہے اسے زاہد کہتے ہیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام اسے زاہد نہیں کہتے. ہمارے ہاں جس کا فریضہ جہاد ہو اور وہ خانقاہوں میں جا کے اس کو زاہد ہے. اور یہ جو اصطلاح میں بگاڑ آیا تھا یہ اموی کارستانی ہے، کیونکہ اموی دور میں زہاد سمانیہ کے نام سے بعض لوگوں کو معروف کر دیا گیا. یہ وہ لوگ تھے جو پہاڑوں میں آ کے گم رہے، ہمیشہ ذکر اذکار کرتے رہتے، امام حسین علیہ السلام سے ان کا کوئی ربط نہیں، کربلا وہ لوگ آئے نہیں. ان میں سے ایک یہ عربی بھی ہیں جن کا ایران میں مزاح بھی ہے، یہ بھی ان زہاد سمانیہ میں سے ہیں. زہاد سمانیہ جالے کشی شیعوں کی قدیم ترین کتاب ہے، ان میں ان کا ذکر بھی ہے کہ آٹھ زہاد تھے، بہت زاہد تھے، جن میں سے چار جو ہیں وہ امام علی علیہ السلام کی طرف تھے اور چار جو ہیں وہ معاویہ کی طرف تھے، امیر شام کی طرف تھے. جو چار زہاد امام علی علیہ السلام کی طرف تھے ان میں ایک ویسے قرانی بھی ہیں جو حقیقی معنی میں زاہد تھے، اور امام علیہ السلام کی معیت میں صفین میں وہ شہید ہو گئے. انہی میں سے ایک خواجہ ربی بھی تھے. خواجہ ربی کی حالت یہ تھی کہ خواجہ ربی البتہ بعد کے ایام کے زہاد میں سے ہیں، وہ تب کے زہاد ہیں جب یہ کلمہ بدنام ہو گیا معاشرے میں، حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوا. کہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا جب واقعہ ہو گیا کربلا کا اور امام شہید کر دیے گئے، تو خواجہ ربی ایک جگہ سے گزر رہے تھے. گزر رہے تھے تو روتوں کو لوگوں کو روتا دھوتا دیکھا، لوگوں سے پوچھا کیا ماجرا ہے، تو کہا نواس رسول تنہا کر کے شہید کر دیے گئے ہیں. انہوں نے جب یہ سنا تو بہت افسوس کیا، اور جب افسوس کیا تو فوراً متوجہ ہوئے اور استغفار پڑھنے لگ گئے. لوگوں نے پوچھا اس میں استغفار کی کیا ضرورت، انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے جس لیے مغفرت طلب کر رہا ہوں کہ ایک گناہ کر بیٹھا ہوں، اور وہ گناہ یہ ہے کہ میں لوگوں کے معاملات میں پڑ گیا، اللہ کا ذکر چھوڑ کے اس چیز کا شکار ہو گیا کہ یہ جو سیاسی جنگ تھی اس کے بارے میں غور و فکر شروع کر دی. یعنی ان کے نزدیک امام حسین علیہ السلام کا جو معاملہ ہے اور امام حسین علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ ایک دنیا داری کی چیز ہے. ایسے زہاد سے منع کیا گیا. خواجہ ربی جیسے خطرناک زہاد جنہوں نے اسلام کا چہرہ بگاڑ دیا ان سے منع کیا گیا، ورنہ زہد ایک بہت عظیم ترین خصلت ہے انسان کے اندر. علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ کسی نے پوچھا کہ زہد کی کیا تعریف ہے، امام نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کو پڑھا کہ قرآن میں ہے کہ جو تمہیں ملے اس کے اوپر اتراؤ نہیں اور جو چھن جائے اس اوپر غم نہ کھاؤ. لا تیأسوا ما فاتکم, جو تم سے فوت ہو جائے چلا جائے اس کے اوپر زیادہ رنج اور ملال کا اظہار نہ کرو. وما آتاکم وما فرحوکم, اور اس پہ زیادہ خوشی کا اظہار نہ کرو جو تمہیں مل جائے. یہ زہد ہے. زہد نہ ہو تو تسلیم امام نہیں ہو سکتا ہے, امام کی اطاعت نہیں کر سکتا ہے. اس لیے کہ امام یعنی مشکلات, امام یعنی صحت کا جانا, جان کا جانا, مال کا جانا, اولاد کا جانا, گھر بار کا جانا. امام کا جب تصور آئے تو ان سب کا چلے جانا ہمارے ذہنوں میں آنا چاہیے. اسی لیے میں آپ کی خدمت میں بار بار یہ ذکر کرتا ہوں, ہم لوگوں نے بھی اپنی زبانوں پہ پیش کی ہیں. ہمارے ہاں جب امام معصوم کا نام علیہ السلام کہتے ہیں, لیکن جب آئمہ علیہ السلام کے اصحاب کے سامنے امام کا جملہ آتا تھا تو وہ کہتے تھے جعلت فدا کا روحی وارواحنا لہ الفدا, خالی عزی ازمال اولاد عزت, اے امام آپ کے لیے قربان ہو جائیں. امام کا مفہوم ہی یہ بنتا ہے. ہمارے امامت کا مفہوم کچھ اور ہے کہ ہم نے حلم ناصر کی صدا لگانی ہے, امام نے لبیک کہنا ہے. لیکن دین ہمیں یہ نہیں بتاتا, روایات اور آیات ہمیں نہیں بتاتی. آیات کے مطابق, روایات کے مطابق امام نے حلم ناصر لگانا ہے, ہم نے لبیک کہنا ہے. یعنی امام ہر چیز کا چلے جانا, اولاد کا جانا, جان کا, مال کا جانا, عزت کا جانا, سکون اور آرام کا جانا. انسان مضطرب و پریشان ہو جاتا ہے, دائمی دکھ اور غم کو اپنا لینا. لیکن یہ دکھ اور غم کوئی ساس بہو کا جھگڑا نہیں ہے, کوئی گھر کے غربت کے فقر اور فاقے نہیں ہے. یہ غم الہی غم ہے, وہی غم جو امیر المومنین کے غم تھے, وہی غم جو امام مہدی علیہ السلام والسلام کے آج غم ہے. یعنی عدل و انصاف نہیں ہے, اللہ کا نظام نہیں ہے, خدا کا دین نہیں ہے, دین خدا کا غلبہ نہیں ہے. یہ غم اپنا لینا, اور یہ تب تک غم ہی رہے گا جب تک یہ کام ہو نہیں جاتے. اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ زہد کتنی عظیم ترین چیز ہے. زہد سکھاتی ہے کہ ما فاتکم لا تیأسوا ما فاتکم, جو چلا جائے اس پہ غم کرو, دکھ نہ کرو, وہ تو جانے کے لیے تھا. وما فرحوا ما آتاکم, اور جو تمہیں مل جائے اس کے اوپر تم زیادہ خوش نہ ہو. اسی طریقے سے ایک اصطلاح ہے تقوی. تقوی بہت عظیم اصطلاح ہے, ہمارے معاشرے نے بگاڑ دی. تقوی نہ ہو تو امام کا شیعہ نہیں بن سکتا, امام کا مطیع نہیں بن سکتا. اسی طریقے سے ایک اصطلاح ہے ورع. ورع ان دونوں سے جدا چیز ہے. ورع یعنی اجتناب, ورع یعنی انکار. ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالی کی ذات نے اور امام معصوم نے انسانوں کو روکا ہے, اس سے اجتناب کر لینا, اس سے دور ہو جانا. جیسے کیونکہ ورع اختیار کریں گے تو امام کو پکڑ لیں گے, امام سے متمسک رہیں گے. جیسے کہ روایات میں ہے کہ عروۃ الوثقی امام معصوم کو کہتے ہیں. عروۃ الوثقی یعنی امام معصوم. اگر ورع نہ ہو تو امام معصوم سے نہیں متمسک ہو سکتا, امام معصوم سے مربوط نہیں ہو سکتا, واعتصم بحبل اللہ نہیں ہو سکتا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام نہیں سکتا. کیسے ہمیں پتہ لگا؟ یہی آیت الکرسی میں کیا خدا عالم ارشاد فرماتا ہے, فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ, جو طاغوت کا کافر بنے گا. کافر ہونا ضروری ہے, کافر نہ ہو تو مومن نہیں ہوتا. لیکن طاغوت کا کافر ہو, نہ کہ خدا کا کافر ہو. منکر بنے گا, ورع اختیار کرے گا طاغوت سے, اجتناب برتے گا طاغوت سے. پہلی شرط یہ ہے, اگر امام معصوم سے متمسک انسان ہونا چاہتا ہے, آج امام مہدی علیہ السلام سے متمسک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان سے پہلی شرط کافر ہونا قرار دی ہے کہ طاغوت کا کافر بن جائے, ورع اختیار کرے طاغوت کے اعتبار سے. ورع یعنی اجتناب, ورع یعنی انکار, طاغوت سے انکار کرے. فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, اور اللہ پہ ایمان لایا, اس کی زندگی اللہ کے ذریعے سے گزرے, اللہ پہ توکل کرے, اللہ کے اوپر ایمان لے آئے, خدا کی عبادت کرے, خدا کے ساتھ اس کے معاملات کا گزر بسر ہو. جب ایمان خوب خدا کے اوپر لے آیا, فَتَمَسَّك بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, وہ انسان جو ہے وہ عروۃ الوثقی سے متمسک ہوتا ہے. پہلے ورع اختیار کرے طاغوت سے, پھر ایمان لے آئے, اور اس کے بعد پھر متمسک ہوگا. ورنہ متمسک نہیں ہو سکتا امام معصوم سے, اور عروۃ الوثقی سے متمسک نہیں ہو سکتا. اور جب طاغوت اور ایمان کے سہارے پہ وہ متمسک ہو جاتا ہے, تو پھر نتیجہ دیکھیں کیا قرآن کہتا ہے, لن فسام لہا، اگر ان دو کے ساتھ وارا کے ساتھ اور ایمان باللہ آ جائے تو پھر تو امام اور اس کے شیعہ میں جدائی ممکن ہی نہیں ہے، موت بھی اسے جدا نہیں کر سکتی، موت تو اس کو اس سے اور زیادہ قریب ملا دے گی، دنیا میں اس کو ظاہری طور پہ غیبت نصیب ہے، اس کے بعد تو ضروری ضرور ہے موت کے بعد. لفی سام اللہ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ سنتا بھی اور بہت زیادہ علم بھی رکھتا ہے. دیکھا کہ ورا کیسے ضروری ہے انتظار کے لیے، وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَائِ، کہ ورا کے ساتھ عمل کریں، اگر وہ انتظار کرے، انتظار میں ورا نہ ہو تو ممکن نہیں ہے. ورا یعنی اجتناب، ورا یعنی انکار، ہر اس چیز سے اجتناب سے حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. آئمہ علیہ السلام نے جس سے بچنے کا حکم دیا، اور کس سے بچنے کا حکم دیا؟ محرمات سے بچنے کا حکم. اگر ایک انسان محرمات سے نہ بچے تو کیسے وہ منتظر ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا کیا؟ وہ محاسن الاخلاق، اخلاق حسنہ کو وہ اپنے اندر آباد کر لے. اگر اس نے اخلاق حسنہ سے اپنے آپ کو آراستہ نہیں کیا، وہ لیس منتظرن، وہ کسی بھی صورت میں منتظر نہیں ہے. منتظر اس صورت میں ہے کہ جب ورا کے مطابق عمل کرے اور محاسن اخلاق کے ساتھ اپنے آپ کا راستہ کر دے. اخلاق کی بھی ایک اصطلاح ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ اگر کسی نے چوری کر لی ہے تو اسے ڈانٹ ڈپٹ کریں، ذلیل و خوار کریں، کسی نے برائی کی ہے اسے نفرت کا اظہار کریں تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا، یا اگر کوئی بہت زیادہ ہے تو ہم کہتے ہیں بڑا با اخلاق ہے. اس طور پہ اخلاق اسے نہیں کہتے ہیں، اخلاق خلق سے ہے. ایک ہوتا ہے خلق اور ایک ہوتا ہے خلق. خلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ظاہر کو آراستہ کرنا، ظاہر کی نشو نما کرنا. جیسے آپ نے اکثر اپنی زندگی میں اپنے آپ کو بھی دیکھا ہوگا کہ عزت کو بچانے کے لیے کھاتے پیتے ہیں، آرام کرتے ہیں، نیند لمبی لمبی سوتے ہیں، اچھا بالوں کو سواریں گے، صاف ستھرے رہنے کی کوشش کریں گے، گندگی کو اپنی دور سے دور کریں گے. اس سارے کام کو کہتے ہیں خلق. اگر یہی کام روح کے لیے کیے جائیں تو اس کو کہتے ہیں خلق، اور خلق کی جمع اخلاق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو اخلاق کے لیے خلق کیا ہے. اخلاق ہدف زندگی ہے، اخلاق ہدف حیات ہے انسان کے لیے. اس لیے محاسن الاخلاق سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ چیز اپنے اندر پیدا کر لو جو اللہ کی ذات چاہتی ہے، جو امام معصوم چاہتا ہے. امام معصوم کیا چاہتا ہے؟ ظلم و ستم کے خلاف سب سے انکار چاہتا ہے. امام معصوم عدل و انصاف کی خواہش چاہتا ہے. امام معصوم ہدف بیان کرنا چاہتا ہے کہ ہدف غلبہ دین ہونا چاہیے، نظام دین کا نفاذ ہونا چاہیے، اللہ کے دین کو آباد کرنا ہمارا ہدف ہونا چاہیے. ایسے کام انجام دیں کہ اپنی روح کو اس طریقے سے نشو نما دیں کہ امام علیہ السلام کا شیعہ ہم کہلا سکے. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو منتظر نہیں ہے. یعنی انسان ایک ایسی سرزمین ہے، ہر انسان، یہ جو چار پانچ فٹ اور چھ فٹ کا انسان ہے، یہ ایک ایسی سرزمین ہے کہ جس کے اندر خدا بھی جنم لے رہا ہے، اگ رہا ہے اور کمال کی طرف جا رہا ہے، اور جڑی بوٹیاں بھی اگی ہوئی ہیں. کوئی ریاکاری جڑی بوٹی لگی ہوئی ہے، کوئی بزدلی کی جڑی بوٹی لگی ہوئی ہے، کوئی بخل اور کم ظرفی کی جڑی بوٹی اگی ہوئی ہے. ان جڑی بوٹیوں کو اکھاڑنا ہے ہم نے، اور اکھاڑ کے حقیقی بیج کو، حقیقی انسان بننے والے عناصر کو ہم نے شجر کاری اس کی کرنی ہے، آباد کاری کرنی ہے، تاکہ جلد کمال کی طرف پہنچے. اور یہ جو کمال کی طرف پہنچنا ہے، یہ اپنے عمل سے ثابت ہوتا ہے. یہ جو اخلاق ہم اپنے آپ کو جنم دیں گے، اپنی روحانی نشو نما کریں گے، صفائی ستھرائی کا بندوبست کریں گے، جیسے ظاہر نہیں انسان کا بتاتا. مثلا ایک انسان صاف ستھرا رہتا ہے یا نہیں رہتا، ہمیں کیسے پتا لگے گا؟ اس کے آثار سے پتا لگے گا. اگر کنگھی کی ہوئی ہے، منہ ہاتھ دھویا ہوا ہے، داڑھی صحیح کی ہوئی ہے، لباس اس کا صاف ستھرا ہے، آداب کے ساتھ وہ زندگی بسر کر رہا ہے، آس پاس اس کا صاف ستھرا ہے، تو ہم کہیں گے یہ صاف ستھرا انسان ہے. کیسے ہمیں اس کی صفت کا پتہ لگا؟ اس کے آثار سے پتہ لگا. روح کی نشو نما ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہی ایک مقصد کے لیے کہ اپنی روح کی نشو نما کریں. لیکن روح کی نشو نما کا ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ مثلا کیسے پتہ لگے گا ہم میں شجاعت ہے؟ کیسے پتہ لگے گا کہ ہم میں بخل نہیں ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم میں تکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے؟ کیسے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم میں ریاکاری نہیں ہے، خود پسندی نہیں ہے؟ ان سب چیزوں سے ہم آزاد ہیں، آثار سے پتہ لگے گا۔ اس لیے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت مروی ہے، بہت خوبصورت روایت ہے، تفصیلی ہے لیکن میں اس کا چھوٹا سا کرتا ہوں۔ امام معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارا جو شیعہ ہے، لا یحر حریر القلب، وہ حریر القلب نہیں ہوتا۔ حریر کہتے ہیں، حریر القلب کہتے ہیں کہ کتے کا وہ بچہ یا پلہ جو سردی کے مارے آوازیں نکال رہا ہو، مختلف قسم کی آوازیں نکال رہا ہو، اس کو کہتے ہیں حریر القلب۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمارا جو شیعہ ہے، اب یہ دیکھیں نا، محاسن اخلاق نہ ہو تو یہ چیزیں نہیں پتہ لگیں گی۔ امام بیان کرتے ہیں کہ کیسے حریر القلب بنتا ہے، کیونکہ منتظر تب بھی بن سکتا ہے جب اخلاق کو اپنے وجود میں جنم دے دے۔ اگر اخلاق کو اپنے وجود میں جنم نہیں دیتا، ممکن نہیں ہے کہ وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا منتظر بن جائے۔ منتظر بننے کے لیے اولین طور پہ ورع چاہیے، اجتناب چاہیے، طاغوت سے انکار چاہیے، محرمات سے انکار چاہیے، واجبات پہ عمل چاہیے۔ ہر وہ کام جو اللہ کی ذات چاہتا ہے اور اس کا امام چاہتا ہے، اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز جو کہ منتظر ہونے کے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ وہ محاسن اخلاق کو اپنے اندر وجود دے۔ محاسن اخلاق کو وجود دینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بننے والے عناصر کو آباد کر دے اور حیوانیت والے عناصر کو دبا دے۔ ہر انسان میں خود پسندی پائی جاتی ہے، ہر انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بالاتر محسوس لیے ہوئے ہے، ہر انسان میں قیادت اور سیادت کے جذبات پائے جاتے ہیں، ہر انسان جو ہے وہ مختلف رنگا رنگی سے متاثر ہو جانے والا ہے۔ انسان کے اندر بزدلی کے عناصر ہیں تو شجاعت کے عناصر بھی ہیں، انسان میں بخل کے عناصر ہیں تو سخاوت کے عناصر بھی ہیں، انسان میں ریاکاری کا جنبہ پایا جاتا ہے تو خلوص بھی انسان کے اندر، اللہ تعالیٰ نے خلوص کے عناصر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر اگر تکبر کے عناصر پائے جاتے ہیں تو تواضع کے عناصر بھی پائے جاتے ہیں۔ شیعہ امام کا وہ ہوگا، منتظر امام کا وہ ہوگا جو طاغوت کے خلاف، ظلم و ستم کے خلاف، باطل کے خلاف شجاعت اپنے اندر پیدا کر لے۔ شجاعت اسے نہیں کہتے کہ غصہ غضب ہو جانا، شجاعت اس کو بھی نہیں کہتے گالی گلوچ کی پر اتر آنا، کہتے ہیں کہ محفل کے اندر بیٹھ کے بڑی بڑے باتیں اور دعوے کرنا، نہیں، شجاعت کا الگ مفہوم ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں کیسے پتہ لگے گی؟ کہ یہ انسان جو ہے اس نے اخلاق کو اپنے اندر جنم دے دیا ہے اور آج تو حقیقی منتظر ہے۔ صرف اس صورت میں پتہ لگیں گی جب آثار اس میں ہوں گے، اور ان آثار کو امام نے بیان کیے ہیں۔ ان آثار کو اسی غیبت نوانی میں یہ روایت موجود ہے اور اصول کافی میں بھی ہے، صحیح السند روایت ہے۔ امام فرماتا من لا یحر حریر القلب، جو کتے کی طرح بھونکتا نہیں پھرتا وہ ہمارا شیعہ ہوتا ہے۔ ہمارا شیعہ من لا یحر حریر، حریر کہتے ہیں کتے کا وہ بچہ جو ٹھنڈ کے مارے عجیب و غریب آوازیں لگا رہا ہو اور ان لوگوں کے سامنے آوازیں لگا رہا ہو جو اس کا مداوع نہیں کر رہے، جو اس کی تکلیف کو دور نہیں کر رہے۔ امام فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ بہکاری نہیں ہوتا جو طاغوت کے پاس جا کے ان سے رحم کی اپیلیں کرے، ان سے اپنے حقوق کو مانگے، ان سے اپنی جانوں کے تحفظ کو مانگے۔ بھیڑیے کے پاس جا کے اپنی جان کا تحفظ نہیں مانگا جاتا، بھیڑیے کے پاس جا کے انسان جو ہے وہ اپنے حقوق کو نہیں مانگتا۔ بھیڑیے کے پاس جتنا نرم ہوں گے اتنا وہ اپنے دانتوں میں اور دبوچ لے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ کتے کے پلے کی طرح آوازیں بلند نہ کرو، شیعہ تو نہ من لا یحر حریر القلب۔ اگر مذاکرات اور اگر میٹنگز کے بعد ہمیں حقوق کی ملنے ہوتے تو امام صادق علیہ السلام بھی تو یہ کر سکتے تھے۔ ہمارے ہاں الٹی قسم کی سیاستیں ہمیں سمجھا دی گئی ہیں، مثلا بیان کیا جاتا ہے کہ دو شروں میں سے ایک شر کا انتخاب کر لیا جائے۔ مثلا اگر پاکستان میں دو پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ، ہمیں یہ بیان کیا جائے گا، عقل مندی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دو کیونکہ ہیں تو شیعہ نا، کچھ ہمیں فائدہ پہنچ جائے گا۔ اگر اسی کو سیاست کہتے ہیں تو امام صادق علیہ السلام کو بھی واقعا ان جیسے لوگوں کے نظریات کے مطابق امام صادق علیہ السلام کو بنو عباس کا سہارا بننا چاہیے تھا۔ بنو امیہ اور بنو عباس دونوں کو امام صادق علیہ السلام نے ریجیکٹ کیا ہے، دونوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے، ان کے قائدین امام صادق کے پاس آتے، لیکن نہ بنو امیہ کا ساتھ دیا نہ بنو عباس کا ساتھ دیا، کیونکہ دونوں بدترین شر ہیں. سیاست میں یہ نہیں ہوتا دو شروں میں سے ایک شر کا انتخاب کر لیا جائے. اور نہ امام صادق علیہ السلام نے جا کے بھیک مانگی کہ وہ اتنے قیدی ہیں ان قیدیوں کو چھوڑ دو، اتنے بندے قتل ہو گئے ان بندوں کو چھوڑ دو. نہیں، امام علیہ السلام نے افراد تیار کیے، ان لوگوں سے حق کو چھیننے کی کوشش کی، اس قوت کو حاصل کرنے کی کوشش کی کہ اس بھیڑیے کے منہ سے جو نوالہ ہے وہ حق کا نوالہ نکال دے. جیسا کہ امام باقر علیہ السلام سے منصوب جملہ بھی ہے کہ دین جو ہے وہ بھیڑیے کے جبڑوں میں آ چکا تھا، پہلے میں نے اس بھیڑیے کے جبڑوں کو چیرا اور اس کے اندر سے دین کو نکالا ہے. دین اس طریقے سے نکلتا ہے. شیعہ تو نہ من لا یحر حریر القلب ولا یطمع طمع الغراب. ہمارا شیعہ وہ نہیں ہوتا جو کوے کی طرح لالچ کے اندر پڑا رہ جائے. لالچی انسان ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا. کیسے ہو سکتا ہے کہ محاسن الاخلاق کا امام درس دے رہے ہیں کہ اگر منتظر بننا چاہتے تو اخلاق آباد کر لو، اور ادھر سے وہ کوے کی طرح لالچی ہے، جہاں پہ پیسے ملے وہاں پہ بھاگا بھاگا جاتا ہے. اگر امریکہ سے پیسے مل رہے ہیں، آج طاغوتی نظام امریکہ میں زندگی بسر کرے گا. یورپ میں پیسے مل رہے ہیں، طاغوتی نظام یورپ میں وہ زندگی بسر کرنا شروع کر دے. پاکستان میں اچھی جاب مل جائے، وہاں پہ نظام پاکستان میں آ کے وہ زندگی بسر کرے گا. یہ کوے والی لالچ ہے. امام معصوم نے تو کوے والی لالچ نہیں بیان کی. لا یطمع طمع الغراب، لالچی نہیں ہوتا وہ کہ کوے کی طرح وہ لالچ لالچی بن جائے اور ہر قسم کے نظام کو قبول کر لے. ولا یسأل عدواً، ہمارے دشمن سے وہ سوال نہیں کرتا. جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں ان سے وہ سوال نہیں کرتا، ان سے جا کے مانگتا نہیں ہے، ان سے جان کی اپیل نہیں کرتا، ان سے نوالوں اور روٹیوں کا نہیں مانگتا، ان سے انصاف کی اپیلیں نہیں کرتا. وَإِن مَاتَ جُوعًا، اگرچہ بھوکا ہی کیوں نہ مر جائے. یعنی شیعہ بھوکا مر سکتا ہے، شیعہ ظلم و ستم کے اندر مقاومت کرتے ہوئے مر سکتا ہے، لیکن ان لوگوں سے بھیک نہیں مانگ سکتا. یہ جب امام نے بیان کیا تو راوی کہنے لگا قیل تو جوئل تو فدا کا، کہ یا امام میں آپ کی قربانی قرار پاؤں. فأین اطلب هؤلاء، ایسے افراد کہاں ڈھونڈتا پھروں میں، کہاں پہ ایسے افراد پائے جاتے ہیں؟ امام نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ ایسے افراد نہیں پائے جاتے. قال فی اطراف الارض، یہ زمین کے اطراف میں پائے جاتے ہیں، کوئی کسی کونے میں پڑا ہوا ہے، کوئی کسی کونے پہ موجود ہے، کوئی ایران میں ہے، ایران میں ہے، کوئی لبنان میں ہے. ہم نے ہر چیز لبنان اور ایران کے ساتھ ہی خاص کر دی ہے. امام فرماتے ہیں زمین کے اطراف و کنار میں ہیں. ایسے افراد پاکستان میں بھی ہوں گے، کیونکہ ہم جن چہروں کو پہچانتے ہیں وہ کامیابی کے بعد پہچانتے ہیں. مثلا اگر امام خمینی انقلاب میں کامیاب نہ ہوتے تو ان کی شخصیت ہمارے سامنے مبہم ہی ہوتی. اگر آغا حسن نصراللہ کامیاب نہ ہوتے شخصیت مبہم ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے افراد کو پہچاننا ہے. 25 لاکھ کا مجمع کھڑا ہو، اوپر ایک بندہ جذباتی تقریر کرے، لبیک کے نعرے لگے، ہم سمجھتے ہیں شاید یہ کامیابی ہے. اگر یہ کامیابی ہے نعوذ باللہ، تو پھر تو آئمہ علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کامیاب نہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ اور معیار کا ہے. ہم یہ دیکھیں اس معیار کے اوپر عالم اتر رہا یا نہیں اتر رہا. مثلا کامیابی یہ ہے کہ ممبر کے اوپر شجاعانہ بات کی جائے، حق بات بیان کی جائے، جتنا مرضی خطرہ ہو، جتنی مرضی گالیاں پڑیں، لیکن انسان سمجھوتا نہ کریں. ہم انبیاء علیہ السلام اور آئمہ علیہ السلام یہ سیاست کھیل سکتے تھے کہ اگر ملنگ طبقہ ہے تو ملنگ بن جائیں، عوام میں ہے تو عوام بن جائیں، اچھا علماء ہے تو علماء بن جائیں. آئمہ علیہ السلام نے تو یہ سیاست نہیں کھیلی، ممبر پہ حق بات بیان کی، کوئی مانے نہ مانے، کوئی گالیاں دے، کوئی برا بلا کے، کوئی آ کے قتل کی دھمکیاں دے. امام علیہ السلام اپنا فریضہ حق بات بیان کرنا رکھتے تھے. اگر حق بات بیان نہ کرتے تو انبیاء علیہ السلام کو کیوں نقصان پہنچتا ہے، کیوں گالیاں کھانے پڑتی؟ حق بات کہنے کا تقاضا ہی یہ ہوتا ہے کہ آگے سے گالیاں پڑیں گی، آگے سے مشکلات پیش آئیں گی، آگے سے نفرتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن اکثریت جب انکار کر دے تو ان کے اندر الہی افراد ہوتے ہیں، وہ اس بندے کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ چال جو ہے وہ موسیٰ کلیم اللہ بھی چل سکتے تھے کہ جب سامری نے ان کے پیچھے ان سب کو دھوکہ دے کے مبتلا کر دیا تو سامری کو کہتے کہ اسے اچھے اچھے کھانے کھلاتے، اس سے تھوڑی میٹنگ شیٹنگ کرتے اور کہتے جا کے چار نعرے لگاؤ اور تمہیں بھی میں ممبر دیتا ہوں، ایک خدا کا انہیں قائل کر دوں. امام حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کسی بھی صورت طاغوت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، انہوں نے حق بات بیان کی اور جا کے اس کو للکارا اور اسے دور کیا، بے شک امت ان کا ساتھ یا ساتھ نہ دے. حق بات بیان کرنا ایک معیار ہے، علم ایک معیار ہے، شجاعت ایک معیار ہے. شجاعت یہ نہیں ہے کہ کسی بھی طرح گاڑی میں بیٹھ کے بس نکل گئے، اندھیرے میں نکلے اور دشمن کا خطرہ تھا، اسے شجاعت تھوڑی کہتے ہیں. شجاعت یعنی ممبر کے اوپر حق بات کہنا، سلطان جائر ظالم ظلم و ستم برپا کرنے والے بادشاہ اور ظالم حکمرانوں کے سامنے حق بات کو بیان کرنا، یہ شجاعت ہے. یہ صرف پاکستان کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ایسے افراد ہی موجود نہیں ہیں. کامیابی یا لوگوں کے رش سے افراد نہیں پہچانے جاتے، میڈیا پہ گفتگو سے نہیں پہچانے جاتے. اچھی خطابت کرنا معیار حق نہیں ہے. بہت سارے ایسے افراد ہیں اچھی خطابت کو دیکھتے ہیں، بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو بڑے بڑے مجموعوں کو دیکھتے ہیں، اتنے لوگ ان کے پیچھے ہیں تو چلو ہم بھی ان کے پیچھے چلیں. بہت سارے افراد ہیں کہ بیٹھے بیٹھے دین کا حقیقی شعور حاصل نہیں کرتے، لوگوں کی باتوں کا شکار ہو جاتے ہیں. امام معصوم نے بھی ایک معیار بیان کیا. امام معصوم نے بیان کیا، اس بندے کو دیکھو کہ جو بھیک نہیں مانگتا، اس بندے کو دیکھو جو پلے کی طرح آوازیں نہیں نکالتا، اس بندے کو دیکھو کہ جو لالچی نہیں ہے، ادھر ادھر سے صرف پیسہ کمانے کے چکروں میں نہیں رہتا. ایسے افراد کو تلاش کرو، اور ایسے افراد واقعا کم ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے. اس لیے وہ اطراف الارض، وہ آپ کو اطراف میں ملیں گے. مثلا پورا ایران اگر شیعہ ہے تو سب نہیں ہے ایسے، پورا لبنان اگر شیعہ ہے تو سب ایسے نہیں ہے، پورا عراق ہے تو سب ایسے نہیں ہے. مخصوص افراد ہوں گے، محدود افراد ہوں گے. اولئک الخفیض عیشہم، ان کی جو زندگی ہے وہ بہت پوشیدہ ہوتی ہیں. منتقلۃ دیارہم، ان کے جو دیار ہیں وہ منتقل ہوتے رہتے ہیں، ہجرت میں رہتے ہیں. ان شہدوا لم یعرفوا، اگر ان کے وہ پہچانے جائیں تو ان کی معرفت حاصل نہیں کی جا سکتی. وان غابوا لم یفتقدوا، اگر وہ غائب ہو جائیں تو انہیں کھویا ہوا نہیں پاتے کہ اس کی تلاش میں وہ نکل کھڑے ہوں. یعنی ایسے افراد خاموشی سے زندگی بسر کرتے ہیں اور معیاروں کے مطابق چلتے ہیں، بے شک لوگ پہچانے بے شک لوگ نہ پہچانے. وَمِنَ الْمَوْتِ لَا يَجْزَعُونَ، کہ وہ موت سے جو ہے وہ جزا فضا اور ڈرتے شرتے نہیں. وَفِي الْقُبُورِ يَتَوَارُونَ، بہرحال ایک طویل روایت ہے. مقصد یہ تھا کہ منتظر امام مہدی علیہ السلام وہ ہوتا ہے کہ جو ورا کو اختیار کرے، اجتناب انکار کرے، کیونکہ جو انکار نہیں کرتا وہ متمسک بالعروۃ الوثقی نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے. امام معصوم سے بس وہی متمسک ہو سکتا ہے جو توحید کی بنیادوں کو اپنی زندگی میں آباد کر لے اور ورا کو اختیار کرے. ورا بالطاغوت، ور انکار بالطاغوت، ومن یکفر بالطاغوت وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور ایمان کو اپنے دلوں اور نفس کے اندر اس نے گاڑ دیا، وہی شخص امام معصوم. عروۃ الوثقی یعنی امام معصوم، امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، وہ ان سے متمسک ہو گیا. اور جو ایک دفعہ متمسک ہو جائے، لا انفصام لہا، موت بھی اس سے جدا نہیں اس کو کر سکتی، نہ حیات جدا کر سکتی ہے نہ موت جدا کر سکتی ہے، نہ اس زندگی میں وہ امام معصوم سے جدا ہو سکتا ہے نہ اخروی زندگی میں امام معصوم سے جدا ہو سکتا ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ جو ہے وہ سمیع اور علیم ہے. ورا اختیار کرو، حقیقی منتظر بن جاتا ہے. اور ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ منتظر کون ہوتا ہے، کہ اگر وہ مر جائے تو گویا امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں موجود تھا. یعنی وہ ایسے کام کرے گا کہ دشمن پکڑ کے اس کو آ کے شہید کرنے کی کوشش کرے. وہ لشکر امام مہدی میں ہر ٹائم اپنے آپ کو پائے گا. آج بھی لشکر امام مہدی لگا ہوا ہے، آج بھی ٹریننگ جاری ہے، آج بھی جہاد جاری ہے، آج بھی اہداف امام مہدی علیہ السلام نمایاں ہیں. عدل و انصاف کا قیام ہونا چاہیے، نظام خدا کی بات پہلے ہونی چاہیے، اس کے بعد جانوں کی بات ہونی چاہیے. امام تو بیان کرتے ہیں کہ جو حق و باطل کے مارکے میں نکلے گا اس تشہدہ. کربلا کے لیے جب مدینے کے لیے نکل رہے تھے مدینے سے امام حسین علیہ السلام، تو امام نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ لَحِقَ بِي، جو بھی میرے ساتھ نکلے گا اس حق و باطل کے مارکے میں، عدل و انصاف کی کوششوں میں، اس تشہدہ، اس کو میں پہلے سے بیان کروں، وہ شہید ہو جائے گا. اور جو وَمَنْ تَخَلَّفَ وَلَمْ يُدْرِكَ الْفَتْحَ، اور جو شخص بھی پیچھے رہ جائے گا وہ فتح نہیں پائے گا. جانوں کے تحفظ سے خالی مسئلہ حل نہیں ہوتا, اپنی خواہشات کو الگ بنانا ہوگا, قوت ہمیں خود حاصل کرنے ہوگی, اہداف ہمیں خود آگے بڑھ کے حاصل کرنے ہوں گے, حقیقی امام مہدی علیہ السلام کا منتظر بننا ہوگا ورع کے ساتھ اور محاسن اخلاق کے ساتھ. انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خداوند عالم ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آئمہ علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے, امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اہداف اور ان کی اغراض ہمارے اہداف قرار دے اور ان کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہمارا شمار ان کے اصحاب اور ان کے عوان میں خدا فرمائے, اور امام مہدی علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی برادر کا اگر کوئی سوال ہو تو وہ بیان فرمائے. غالباً سوال برادران کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالی خدا آپ سب کی جان مال عزت کی حفاظت فرمائے, آپ کے مال اور عمر میں برکت عطا فرمائے, دین کی راہوں پہ آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.